أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله موضوع سخن جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اور مشاہدہ بھی کر رہی ہیں قیام مقدس حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور اس کا فلسفہ اور ساتھ ہی جیسا کہ برادر بزرگوار نے بیان فرمایا ہمارے لیے یہ بھی ایک سخت گھڑی ہے کہ اس سلسلے کو ہم ایسی صورت میں جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ بانی سلسلہ یہ عظیم بنا اور تعمیر اور عمارت قائم کر کے خود اپنے پروردگار کی طرف گامزن ہو گیا ہے. خدا اس بزرگوار کی عظیم روح کو اس کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم اس کی راہ کو جاری رکھیں اور تمام شہداء جو اس راہ حق میں قیام مقدس حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اور استغاثہ حسینی حل من ناصر ینصرنا و ینصرنی پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مولا اور اپنے امام کے اس قافلہ شہداء سے جا ملے, خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ اور ان تمام شہداء کو اپنے امام کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ. ہم اس موضوع کے متعلق بہت زاویوں سے نگاہ کر سکتے ہیں. اب جبکہ یوں تقدیر ٹھہری کہ ہم اس عالم میں اس موضوع کو یہاں پر بیان کریں تو میں یوں عرض کروں گا کہ حقیقت میں یہ شہادتیں اور یہ شہداء جو پوری تاریخ میں اسلام کا نذرانہ پیش ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے, اس کی رمز اور اس کا راز اسی ایک کلمے میں ہے, اسی ایک جملے میں ہے, اسی قیام مقدس کو سمجھنا, اس کی تہ تک پہنچنا اور اس سے وہ پیغام دریافت کر لینا. بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو بیتاب ہیں, تڑپ ہے ان میں, چین نہیں ان کو, آرام نہیں ان کو. یہ شہید بزرگوار مظفر کرمانی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بی آرام روح تھی. یہ بی آرام اس وجہ سے کہ اس کو کہیں چین نہیں ملتا تھا, کسی نقطے پہ ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا. اور بہت سے مظفر ہیں جن سے ہم آشنا نہیں, تاریخ میں بھی اور آج بھی. اگر دیکھیں کہ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں, ہمیں جو نیند بھی آ جاتی ہے, ہمیں جو سکون بھی ہے, ہمیں جو چین بھی ہے, ہمیں جو آسائش بھی ہے, فکر بھی نہیں ہے. اور ان میں جنہیں ہر لحظہ فکر و چنتا ہے, کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ کس چیز نے ان سے یہ آسائشیں سلب کر لی ہیں حالانکہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور شاید اگر آسائشوں کے لیے کوشش کرتے تو ہم سے کہیں بہتر اپنے لیے ایک آسائش والا ماحول بنا سکتے تھے. جب اتنے سخت میدان میں سختیاں جھیل کر اتنا آگے چلے گئے تو آسائشوں کے میدان میں تو آگے بڑھنا کوئی مشکل نہیں. شہداء کربلا جو اس قدر سختیاں جھیل کر وہ عظمت و مقام پیدا کیا, اگر یہ سب کے سب اپنی آسائش اور رفا کی خاطر کوشش کرتے تو کیا زیادہ محنت کرنا پڑتی؟ وہ میں اس محنت کی نسبت جو کی انہوں نے کربلا میں, یقیناً اس سے کم محنت کر کے زیادہ نتیجہ لے سکتے تھے. بنیادی فرق کہاں ہے ان میں اور ہم میں؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ انہیں فلسفہ قیام سید الشہداء علیہ السلام معلوم ہے, اس قیام کی روح تک پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس قیام کو, ہمارے لیے بھی مقدس ہے وہ, محترم ہے, لیکن ہم نے اس قیام کی روح کو چھوڑ کر اس کے اور ضمنی اور اس کے اور پہلوؤں سے زیادہ ہم نے جھانک کے دیکھا ہے اس کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی نگاہ کرے اس کو روح نظر آئے, دوسرا آدمی نگاہ دوڑائے اور اس کو کچھ اور نظر آئے, تاثیر میں بھی فرق ہے, متاثر ہونے میں بھی فرق ہے. وہ جو روح دیکھ کر کسی منظر کا متاثر ہوتا ہے اس کی کیفیت اور ہونی چاہیے, اور جو ظاہر دیکھ کر متاثر ہوا ہے اس کی کیفیت اور ہونی چاہیے. یعنی در حقیقت آپ دیکھیں, ویسے تو پوری دنیا کو احساس ہے, حتی مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر سبھی حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے معترف اور کسی نہ کسی طرح سے, کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو ان سے وابستہ اور آگاہ بھی سمجھتے ہیں. قلمی آثار بھی موجود ہیں اور بہت سارے شواہد نمونے ایسے موجود ہیں جہاں مختلف طبقات نے اظہار عقیدت کیا ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں. مسیحیوں نے کیا ہے, ہندوؤں نے کیا ہے, مسلمانوں میں سے مختلف فرقوں نے کیا ہے, مختلف نظریات رکھنے والوں نے اپنے آپ کو اس سے کسی حد تک منسلک سمجھا ہے. ان کی عقیدت و وابستگی یہ ہے, مثلا ابھی بھی سنتے ہیں کہ ہندوستان میں عاشور کے دن چھٹی ہوتی ہے, عام چھٹی ہوتی ہے, بھائی کہ مسلم مملکت بھی نہیں ہے. پاکستان میں جو مسلم ملک ہے اس میں دو دن چھٹی ہو جاتی ہے, تاسوعا کی بھی ہو جاتی ہے, عاشور کی بھی ہو جاتی ہے. یا عرب ریاستوں میں مسلمان ریاستیں ہیں, ان میں بھی احترام سید الشہداء کے لیے دو دن یا ایک دن چھٹی ہو جاتی ہے. غیر مسلم ایک دن چھٹی کر کے احترام کا اظہار کر دیتا ہے, مسلمان دو دن چھٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں احترام کا اظہار کر دیتا ہے, اور جس کو ذرا زیادہ عقیدت ہے وہ دس دن مشغول رہ کر مجالس برپا کر کے اس میں شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیتا ہے. فرق نہیں پڑتا ایک دن ہو, دو دن ہو, پانچ دن ہو, دس دن ہو, دنوں کی تعداد کم و زیادہ ہو سکتی ہے, اور اسی سے شاید اندازہ بھی لگا سکتی کہ قربت اور جو رابطہ ہے اس قیام کے ساتھ اور امام علیہ السلام کے ساتھ اس میں بھی فرق ہے. لیکن یہ اتنے ایام مقرر کرنا اور ان میں اہتمام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لگاؤ ہے. حتی گریہ کرنا, ماتم کرنا, مصائب پڑھنا, مصائب پڑھوانا, سننا, عزاداری برپا کرنا, یہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں عقیدت کا اظہار ہے. یہ سب لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر ان کے لیے عاشور ہے، سال کا ہر دن ان کے لیے عاشور ہے. یعنی وہ امام علیہ السلام کی حدیث کل یوم عاشورہ، ہر دن ان کے لیے عاشور ہے، حقیقتاً عاشور ہے. یعنی جیسے عاشور کو چھٹی کرتے ہیں بعض عقیدت و احترام، ان کی یہ عقیدت و احترام سال بھر محفوظ ہے. اور جس طرح عاشور کو اہتمام ہوتا ہے مجلس کا، گریے کا، عزاداری کا، وہ سال بھر گریہ و عزا میں مشغول ہیں. اور جس طرح عاشور کے دن حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی طرف ذہن متوجہ ہوتے ہیں، ہر ذہن، اسی طرح ان کا سال بھر یہ ذہن سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے. کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو بہت عقیدت و احترام رکھتے ہوں سال میں چند دن صرف مخصوص کریں اور باقی ایام اپنی زندگی کے لیے، لیکن کچھ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اپنی زندگی کو عاشور میں تبدیل کر دیں. بعض تو عاشور کے دن بھی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن کچھ اپنے ایام زندگی میں بھی عاشور برپا کرتے ہیں. یہ بزرگوار، یہ عظیم شخصیات، یہ شہداء، فرق ان میں اور ہم میں یہی ہے کہ انہوں نے اس عاشور کی روح کو سمجھ لیا، اس کی حقیقت کو دریافت کر لیا. اور جو بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گا، جو بھی اس پیغام اور روح کو دریافت کر لے، اس کی یہی حالت ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی یہ حالت نہ ہو، پھر اختیاری نہیں ہوتا. یعنی یوں نہیں کہ یہ ایک انتخابی اور اختیاری بات ہے، میں جب چاہوں اپنے اوپر یہ حالت طاری کر لوں جب چاہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا، آنسو پونچھ کے کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہوئے ایک دم آنسو آ جاتے ہیں ان کے. جو حالت اپنے اوپر طاری کرنا چاہیں ان کے بس میں ہے، جیسے لباس کی طرح ہے، جیسے ایک چادر ہے، جب جی چاہے اوڑھ لیتے ہیں، جب جی چاہے اتار لیتے ہیں. یہ حالتیں طاری کرنا اپنے اوپر، یہ وہ حالتیں ہیں جو انسان مصنوعی طور پر اپنے اوپر طاری کرتا ہے. لیکن جو حالتیں اندر سے باہر آتی ہیں، یعنی چہرے کے جو آثار دل پیدا کرتا ہے، اندر سے قلبی حالت سے چہرے پر جو آثار آتے ہیں، وہ اختیاری نہیں ہوتے پھر. یعنی یوں نہیں کہ جب جی میں آیا آنسو صاف کر کے کہہ کے لگا دیے، کہہ ختم کر کے آنسو نکال دیے، یہ وہ حالت نہیں ہوتی. بلکہ انسان کا چہرہ، انسان کی آنکھیں اور انسان کا پورا وجود اس کے دل کے اختیار میں ہوتا ہے، روح کے اختیار میں ہوتا ہے. بدن پہ رمایاں ہونے والے آثار روح کے آثار ہوتے ہیں، اور روح اتنی جلدی حالتیں تبدیل نہیں کرتی، پینترے نہیں بدلتی، بدن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور روح پر یہ حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس پیغام کی روح کو سمجھ جائے، اس انقلاب اور اس قیام اور اس تحریک اور اس نہضت کی روح کو سمجھ جائے. یعنی انسان کی روح جب کربلا کی روح سے آشنا ہو جائے، ورنہ انسان کا ظاہر جب کربلا کے ظاہر سے مس ہو جائے، یعنی میرا ظاہری وجود، جیسے ہم جاتے ہیں زیارات پر، ایک میرا بدن ہے اور ایک زیارت، ایک زری ہے، ایک حرم ہے، ایک دیوار ہے، ایک دروازہ ہے. میں اپنا بدن حرم کے دروازے سے مس کر کے آ جاتا ہوں، یعنی میرا ظاہر حرم کے ظاہر سے مس ہو گیا، دو ظاہر آپس میں مل گئے. جب تک تو میں حرم میں ہوتا ہوں، مجھ پر ایک حالت طاری رہتی ہے. جب اس حرم میں زیارت سے باہر آتا ہوں، وہ حالت مجھ پہ ختم ہو جاتی ہے. پوچھا بعض لوگوں نے امام علیہ السلام سے، ابھی تو ہم جاتے ہیں امام کے مشہد پر اور امام کے قبر مطہر پر حاضر ہوتے ہیں زیارت کے لیے اور اپنے آپ کو متبرک کرتے ہیں. جب امام زندہ تھے تو بعض حضرات گئے امام کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مولا، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم پر ایک اور کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے باہر جاتے ہیں تو وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ زندہ امام کے، حاضر امام کے، حائی امام کے سامنے جا کر بیٹھ کر بھی یہی حالت ہوتی تھی. جب تک اس بارگاہ میں، اس ماحول میں تھے، ایک خاص حالت تھی. جب اس ماحول سے نکلے، بارگاہ سے باہر، وہ حالت ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بارگاہ امام میں جاتا ہے خواہ حیات میں جائے یا شہادت کے بعد جائے ان کے حرم میں جائے، یا اپنے ظاہر کو اس ظاہری ماحول سے جا کر مس کرتا ہے، یا اپنے باطن اور اپنی روح کو امام کی روح کے قریب لے جاتا ہے. اگر فقط اپنے ظاہر کو اس ظاہر سے مس کرے تو جب تک دو ظاہر آپس میں مس رہتے ہیں ایک حالت طاری رہتی ہے ہمارے دل پر، اور جو ہی ان میں فاصلہ پڑتا ہے وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. لہذا جب حرم ترک کر کے باہر آتے ہیں تو عادی معمولی ہوتے ہیں. لیکن جو روح کے ساتھ آشنا ہو جائیں، جن کا رابطہ روح کے ساتھ ہو جائے، جس کی روح اس اپنے امام کی روح سے جا ملے، تو روح تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ حرم کے اندر ہو یا حرم کے باہر ہو. روح کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہاں ہو یا وہاں ہو. روح ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ مربوط رہتی ہے، پھر اس پر وہ حالت بدلتی نہیں، وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے ہمیشہ. لہذا اگر ہم دو چار دن غم اور عزا کے لیے منعقد کر لیتے ہیں، اور اس میں جو کیفیت عزا ہے ہماری، جو حالت عزا ہے ہماری، جو رسم عزا ہے ہماری، یہ رسم اور یہ کیفیت، یہ سب کچھ اور اتنے دن مخصوص کر دینا، یہ خود بتاتا ہے کہ ہمارا رابطہ کتنا ہے. عرض کیا نا کہ ہندوستان میں ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، مسلم ممالک دو دن چھٹی کر لیتے ہیں، ہم دس دن سوگ منا لیتے ہیں، بس اتنا ہی ارتباط پھر ہوتا ہے. لیکن جس کا ہر دن سوگ کا ہو، ہر دن عاشور ہو، معلوم ہوا کہ اس نے ظاہر سے نہیں اپنے آپ کو مس کیا، وہ روح عاشور سے مربوط ہے، اور اس کا تعلق اور رشتہ روح عاشور سے منسلک ہے. یہ اب کیسے ممکن ہے کہ انسان روح عاشور سے اور روح عاشورہ سے انسان مربوط ہو جائے، روح کربلا سے انسان مربوط ہو جائے؟ احساسات اور جذبات ہر جگہ انسان کو متاثر کرتے ہیں. انسان کے اندر خدا نے یہ خاصیت رکھی ہے، احساساتی موجود ہے انسان، جذباتی موجود ہے انسان. اور آپ اگر تھوڑے اپنے اوقات پر غور کریں روزمرہ میں، تو آپ بیسیوں دفعہ دن میں احساساتی بھی ہوتے ہیں، بیسیوں دفعہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، بیسیوں دفعہ غصہ بھی آتا ہے، بیسیوں دفعہ خوش بھی ہوتے ہیں. دن میں یہ حالتیں ہم پر دم بدم بدلتی رہتی ہیں. ایک منظر دیکھ کر افسوس آ گیا، عام سی ایک خبر سنی ہم نے اخبار میں پڑھی، ایک غیر مسلم اس بے دردی سے مارا گیا، افسوس. کیوں؟ جیسے ابھی کل کا واقعہ ہے، پولیس نے وہاں پاکستان میں دو بچے، معصوم دو بے گناہ، ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے ہوئے گولی ماری، دو بچے مار دیے ماں کی گود میں. ساری دنیا نے افسوس کیا، لعنت کی ان کو، کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دو معصوم بچوں کو مار دیا. دیکھیں احساسات فوری متاثر ہوئے ہمارے. اب ظاہر ہے جنہوں نے ان لاشوں کو، ننی ننی لاشوں کو دیکھو گے، وہ رو بھی پڑے ہوں گے دیکھ کر، بھائی کہ ان کے اپنے بچے نہیں. جو بھی دیکھتا ہے متاثر ہوتا ہے، انسان کو پتھر تو نہیں بنایا خدا نے، محسوس کرتا ہے، اثر کرتی ہیں یہ چیزیں انسان کے اوپر. لیکن یہ احساساتی اثرات ہیں، احساساتی متاثر ہونا ہے. کربلا سے ضرور، کربلا میں ایسے احساساتی منظر بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فرق نہیں پڑتا، شیعہ بھی متاثر ہوتا ہے سن کر، سنی بھی متاثر ہوتا ہے سن کر، غیر مسلم بھی متاثر ہوتا ہے سن کر. اب یوں نہ کہیں کہ سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں، یعنی جو بھی کربلا کا واقعہ سن کر متاثر ہو جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے حقیقت کربلا کو سمجھ لیا. نہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں چند ایسے احساساتی پہلو ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، کہ کوئی بھی سنے وہ اس سے متاثر ہوگا، حتیٰ قاتلین کربلا بھی متاثر تھے اس سے. روایت میں ہے، آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، کہ جب عصر عاشور، جس کو ہم شام غریباں کہتے ہیں، یہ ملعون آئے خیام حسینی کو لوٹنے کے لیے، تو بیبیوں کے پردے بھی چھین رہے تھے اور رو بھی رہے تھے ساتھ، خیام کو لوٹتے بھی تھے، روتے بھی ساتھ. آج جملہ حضرت فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا جب ان کے قریب پہنچے تو گریہ بھی کر رہا تھا اور لوٹ بھی رہا تھا. بعضوں نے نام تک بھی لکھا ہے کہ فلاں شخص تھا, یہ رو بھی رہا تھا باقاعدہ. بی بی پوچھتی ہیں کہ ملعون, یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ تضاد تمہارا, لوٹتے بھی ہو, مارتے بھی ہو, ستم بھی کرتے ہو, روتے بھی ہو. تو اس نے کہا کہ روتا اس لیے ہوں کہ آپ مظلوم ہو, آپ ستم دیدہ ہو, آپ اولاد نبی ہو, آپ بہت ہی محترم خاندان سے ہو, روتا اس لیے ہوں. کہا پھر جب روتے ہو اتنا رحم آتا ہے تو پھر لوٹتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ لوٹتا اس لیے ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے, اس لیے لوٹ بھی رہا ہوں. یہ جملے خود ظالموں کے تھے. بس دیکھیں کہ اتنے احساساتی مناظر تھے کربلا میں کہ ظالم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. ظالم بھی احساسات کی رو میں بہ گیا, رونا شروع کر دیا اس نے. احساسات کے آنسو اگر کوئی روئے تو وہ قاتل کی آنکھ سے بھی ٹپک پڑتا ہے. کبھی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو ستائش کرنا شروع کر دیں ابھی, کہ چونکہ آپ نے لوٹتے ہوئے دو آنسو بہائے ہیں لہذا آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں, آپ کو ساری آگاہی ہو گئی. کوفہ کی چھتوں پر لوگ رو رہے تھے, معروف ہے, سنا ہوا ہے آپ نے, پڑھا ہوا بھی ہے, دوسروں کو بھی آپ نے یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں. یعنی یہ تو ابھی مسلمات میں سے ہیں, یہ وہ باتیں جن کے لیے حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا. یعنی حوالہ دینا خود ایسی باتوں میں جو اتنی مسلم ہوں, مانی ہوئی ہوں, تسلیم شدہ باتیں ہوں, ان میں حوالہ دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ مشکوک بات ہے. اصل حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ جب یہ قافلہ یسرا بازار سے گزر رہا تھا تو یہ لوگ رو رہے تھے, پتھر بھی مارتے تھے, روتے بھی تھے. کوفہ کے بازاروں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, تو یہ نہیں کہا کہ آخرکار تمہیں پتہ چل ہی گیا, آخرکار تم متاثر ہو ہی گئے, نہ, یہ نہیں فرمایا. نفرین کی, بد دعا کی ان کے لیے, لان کیا ان کو, کہا کہ ہمیشہ روتے رہو اور خدا کبھی تمہیں یہ آنسو تمہارے خشک نہ کرے. اس لیے کہ یہ آنسو تمہارے وہ معرفت کے آنسو نہیں ہیں, یہ تماشائیوں کے آنسو ہیں. تماشائی کبھی دیکھا آپ نے, ایک دم احساسات میں آ جاتے ہیں. جب گیم ہو رہی ہوتی ہے نا, عموماً کھیلوں میں احساسات زیادہ اوج پہ ہو جاتے ہیں. آپ کی جو ٹیم ہے وہ اگر ہار رہی ہو تو آپ کے اوپر تھوڑے غم کے احساسات آپ کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں, اور آپ کی جو مورد حمایت ٹیم ہے وہ اگر جیت رہی ہو تو آپ کے اوپر خوشی کے احساسات طاری ہو جاتے ہیں. تو احساسات بھی پھر بے ساختہ ہو جاتا ہے آدمی, احساسات میں کبھی ناگہان واہ نکل جاتی ہے, کبھی ناگہان بے ساختہ ہائے نکل جاتی ہے. احساسات کی رو میں بہہ کر ہائے اور واہ کرنا, یہ اسی قسم کے احساسات تھے تماشائیوں کے, جو انہوں نے دیکھا منظر. بالآخر بیبیاں ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں, اسیر ہیں, اور یہ سر جو نیزوں پہ ہیں, اس منظر کو دیکھ کر ہر چیز متاثر تھی اور احساسات اس کے اوپر آئے تھے. حتیٰ یہاں تک بھی ہے کہ یزید ایک جگہ متاثر ہو گیا, احساسات کی رو میں بہ گیا. یعنی تمام بڑے دربار میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ان ظالموں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہاں تک کرو. تو یزید جیسا ستمکار ملعون انسان, اس نے بھی جب یہ منظر دیکھا تو متاثر ہوا, کہنے لگا کہ یہاں تک تو میں نے نہیں کہا تھا, یہ عبیداللہ نے خود کیا ہے, میں نے نہیں کیا. یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنا دامن بچانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ منظر ہے ہی ایسا کہ اگر وہ کہے کہ یہ میرے کہنے پر ہوا ہے تو سب لوگ احساسات سب کے اس کے خلاف ہو جائیں گے, لہذا اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے لگا. یہ بھی ایک احساسات تھے اس کے بھی جو ابھر آئے. بس اگر ہم احساساتی رب دیکھیں, جذباتی لگاؤ دیکھیں, وہ ان چھٹیاں کرنے سے, سوگ منانے سے, اس اظہار عقیدت سے بالآخر ظاہر ہو جاتا ہے ہر ایک کو, کوئی ایک دن, کوئی دو دن, کوئی دس دن. لیکن وہ جو روح عاشور سے آشنا ہے, جو حقیقت عاشور سے آشنا ہے, حقیقت کربلا سے آشنا ہے, جس کو فلسفہ قیام معلوم ہے, اس کا رابطہ فقط احساساتی نہیں ہوتا، احساساتی بھی ہوتا ہے چونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، جیسے خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام بھائی کے معصوم ہیں، لیکن بعض مناظر ایسے آئے کہ حضرت نے احساسات کا، اپنے احساسات کا اظہار کیا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے احساسات کا اظہار کرنا، بات اس میں کہ فقط انسان احساسات کی حد تک مربوط رہے اور اپنے آپ کو عاشورائی کہے، یہ کافی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے ضرورت ہے اس کی روح کو سمجھنا چاہیے. فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام، فلسفہ کربلا، فلسفہ خون شہداء، فلسفہ شہادت ہے یہ، اور فلسفہ دین و فلسفہ اسلام ہے یہ در حقیقت. یعنی انسان کو روح دین سمجھ میں آ جاتی ہے، روح اسلام، روح قرآن سے آشنا ہو جاتا ہے اگر انسان حقیقت کربلا سے آشنا ہو جائے. قرآن سے بھی احساساتی رابطہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سر دھنتے ہیں اس کے لیے، ایک احساساتی رابطہ ہے. لیکن وہی آیت جس پہ سر دھن رہے ہیں، اسی کے نہ معنی معلوم ہے، نہ اس کا پیغام معلوم ہے، نہ اس کے اندر جو حقیقت ہے روح ہے وہ معلوم ہے، نہ قاری کو معلوم ہے نہ سامع کو معلوم ہے، لیکن سر دھن رہے ہیں، یہ ایک احساسات ہے. حقیقتاً کربلا روح دین و روح اسلام ہے. اور اس روح کا جب تک انسان کو پتہ نہ ملے، اس روح سے جب تک انسان آشنا نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ جذبات اور احساسات سے بڑھ کر کوئی عمل، عکس العمل دکھا سکے. توجہ فرمائیں، ابھی احساساتی رابطہ فقط اظہار احساسات کی حد تک ہوتا ہے اور بس. کبھی بھی انسان کو منزل شہادت تک نہیں لے جاتا. بعض عادتوں سے ہمارا یہی ہوتا ہے رابطہ، احساساتی لگا ہوتا ہے، احساساتی، احساسات کبھی کسی چیز کے اندر اس کی وادی میں نہیں لے جاتے ہمیں، باہر رہ کر تھوڑا سا اکساتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. یا اگر واضح الفاظ میں آپ کی خدمت میں کہوں، جیسا کہ خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، خود روز عاشور فرمایا لکم فیہ اسوہ، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، میں اسوہ ہوں تمہارے لیے. کربلا کو اسوہ ماننا، حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ ماننا، کس میں نمونہ ماننا؟ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تھیں. عاشور کے دن ایک انسان کھڑا ہو اس حالت میں اور وہاں کہے میں نمونہ ہوں تمہارے لیے، یعنی یہ جو آج جو میری حالت ہے یہ نمونہ ہے تمہارے لیے، یہ میرے موجودہ حالات تمہارے لیے نمونہ ہے. نمونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اس جیسا بناؤ، ایسی شکل، ایسا حلیہ، ایسا رنگ روپ تم بھی اختیار کرو، یہ ماحول تم بھی بناؤ. جیسا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر نا، آپ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھا، دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اسوہ ہے، نمونہ ہے تیرے لیے، تو بھی ایسے نماز پڑھ. یا ایک بچہ اچھے نمبر لیتا ہے اسکول میں، آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ دیکھا کیسا پڑھتا ہے یہ، یعنی درس پڑھنے میں یہ نمونہ ہے تیرے لیے. جب وہ نمبر لے رہا ہوتا ہے تو اس نے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں. آپ جب اپنے بچے کو دیکھا یہ بھی تیری عمر کا ہے، یہ بھی اتنا ہی ہے، تو وہ کہے ٹھیک ہے کل میں بھی ایسے ہی بوٹ پہنوں گا. آپ کہیں گے میں بوٹوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس نے نمبر لیے ہیں، جس نے محنت کی ہے، درس پڑھا ہے، اس میں وہ نمونہ ہے تیرے لیے. وہ مقام اور وہ موقع جس میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ بیان فرمایا اور اسی حال میں ان سے کہا کہ میں نمونہ ہوں تمہارے لیے، اسوہ ہوں تمہارے لیے، کب حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی ذات گرامی و وجود مبارک حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنتا ہے، اور انسان اسی نتیجے پر جا پہنچتا ہے جن کے لیے عاشور، ہر روز عاشور ہو، ہر زمین کربلا ہو جن کے لیے، وہ آخر کار پہنچ جاتے ہیں، اپنے امام کے ساتھ مل جاتے ہیں جا کر. کربلا یعنی شہادت کی جگہ، شہادت کی سرزمین، عاشور یعنی شہادت کا دن. تو جس نقطے پر بھی یہ کام کیا جائے، زمین کے کسی نقطے پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، جس نقطے پر بھی اسی مقصد، اسی ہدف کے تحت خون بہایا جائے، خون دیا جائے، اور جس دن، جس گھڑی یہ کام کیا جائے، وہ گھڑی کربلا ہے اور وہ نقطہ کربلا ہے. یہی معنی ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. یعنی یہ اختیاری چیزیں، یہ آپ بنا سکتے ہیں خود، آپ کو اختیار ہے. چاہو تو ساری عمر میں ایک کربلا بھی نہ تشکیل دو، اور چاہو تو ہر روز اپنے لیے ایک کربلا بنا لو، ہر روز اپنے لیے عاشور بنا لو. چاہو تو عمر بھر، 60 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی میسر نہ آئے انسان کو. شہداء حقیقت میں وہ لوگ ہیں، فرق یہ ہے کہ جنہوں نے وہ پیغام سن لیا امام حسین علیہ السلام کا، لکم فی اسوہ، یہ پیغام ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا اسوہ نمونہ یہ ذات گرامی ہے. لہذا اپنی زندگی میں اتنی مدت بعد، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد، آج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نمونہ موجود ہے. لہذا زمین کا بھی انتخاب کر لیا، زمانے کا بھی انتخاب کر لیا، اور وہی جو کچھ مولا نے کہا تھا وہ بن کے دکھایا انہوں نے. وجہ یہ تھی کہ ظاہر کے ساتھ فقط نہیں مس کیا، ظاہر سے بھی اپنے آپ کو متبرک کیا، لیکن اس ظاہر کے باطن میں بھی اتر گئے، اس کی روح میں بھی اتر گئے. اس عنوان سے مقصود کیا ہے بیان کرنا؟ فلسفہ قیام سید الشہداء علیہ السلام. یہ ترکیب تھوڑی سی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ بعد میں جب گفتگو کریں اس کے متعلق تو ذہن ہمارا واضح ہو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ ممکن ہے ذہن میں یہ آئے کہ فلسفہ یہاں بیان کریں، جیسے علم فلسفہ ہے، منطق ہے، جو مدارس میں، حوزوں میں یا علمی مراکز میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں مقصود فلسفہ بیان کرنا نہیں ہے، وہ چند فلاسفہ حکما مشہور ہیں، یا نظریات اور اقوال فلاسفہ کے ہم کربلا کے بارے میں ذکر کریں گے. نہ، کربلا کے بارے میں فلسفی نظریات کا نام فلسفہ عاشور نہیں ہے، فلسفہ کربلا نہیں ہے. اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام سے مقصود وہ واقعات ذکر کرنا بھی نہیں ہے جو کربلا میں پیش آئے، چونکہ یہ تو تاریخ کربلا ہے، رویداد کربلا ہے، نہ کہ فلسفہ کربلا. بس یہ ممکن تھا کہ یہ الفاظ ہمیں ادھر ادھر لے جائیں، یعنی توقع اس موضوع سے ہمیں یہ ہو کہ یہاں جتنے واقعات رونما ہوئے کربلا میں، وہ سب اسی عنوان کے ذیل میں اور اسی کے تحت بیان کرنے چاہیے. نہ، خیر، یہ دونوں موضوع سے مربوط چیزیں نہیں ہیں. فلسفہ کربلا سے مقصود یہ ہے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کیوں قیام فرمایا، کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، کیا محرکات تھے، اور کن مقاصد کے حصول کے لیے یہ قیام کیا، یہ انقلاب برپا کیا. اگر ان اسباب اور عوامل اور ان محرکات کو ایک جگہ پر رکھیں جن کی وجہ سے یہ قیام وجود میں آیا، اور ان مقاصد کو اور اغراض کو اگر نظر میں رکھیں، اس مجموعے کا نام ہو جائے گا فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام. کیوں یہ قیام ہوا، نہ کیسے ہوا، کیسے ہوا یہ قیام، یہ تاریخ کربلا ہے کہ امام علیہ السلام فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے، فلاں تاریخ کو مکہ پہنچے، فلاں تاریخ فلاں ساتھ ملا، اس تاریخ کو کوفہ میں پہنچے، اس تاریخ کو کربلا میں پہنچے، اس تاریخ کو یہ ہوا، یہ آخرکار یہ سب تاریخ ہے، یہ تاریخ جانتے بھی ہیں کسی حد تک. البتہ یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے کہ کربلا کی تاریخ بھی صحیح طرح سے بیان نہیں کی جاتی، اور دلیل بھی بہت واضح ہے اس کی کیوں صحیح طرح سے بیان نہیں کی جاتی. اس لیے کہ ایسے لوگوں نے کربلا بیان کرنا شروع کر دیے جن کا کربلا سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. نا ایک ماں ہوتی ہے اور ایک وہ آیا یا دایا یا جو بھی اس کے نام مختلف، ہر ماحول میں ایک الگ نام ہے. ایک ایسی خاتون رکھتے ہیں نا جو بچے کو سنبھالتی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جو جنم دیتی ہے اس کو. یہ عورت جس کو مجرت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں چند دن تک بچے کو آپ نہلائیں دلائیں سلائیں، کیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس جتنی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے آپ کو تنخواہ ملے گی. یہ بھی بچے کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن یہ سارا کام کس لیے کرتی ہے؟ اجرت کے لیے. اجیر ہے یہ، اجرت پر ہے یہ، مزدوری کر رہی ہے یہ. اور ماں بھی یہی کام کرتی ہے، وہ بھی بچے کو اٹھاتی ہے، وہ بھی بچے کو نہلاتی ہے، وہ بھی اس کو دلاتی ہے، لیکن ماں کو کسی نے اجرت نہیں دینی. ایک ہی بچہ دو آغوش ہیں، دو گود ہیں، ایک گود اجرت کی گود ہے اور ایک ماں کی گود ہے. اب اگر اجرت والی تھکی ہوئی ہو اور بچہ رو رہا ہو، اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کو کوسے گی، تجھے ابھی رونا تھا، تجھے ابھی یہ کام کرنا تھا، تو تھوڑا ٹھہر جاتا، دو چار سنا بھی دے گی. لیکن یہ ماں اگر مریض بھی ہو، اٹھ بھی نہ سکتی اور آدھی رات کو یہ بچہ مریض ہو جائے، اس کو اپنی مرض بھول جاتی ہے. اجرت پہ جو لوگ بچے سنبھالتے ہیں، اجرت پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی نظر میں وہ بچے نہیں ہوتے، فقط اجرتیں نظر میں ہوتی ہیں، مزدوریاں نظر میں ہوتی ہیں. اور کبھی یہ عورتیں جن کو بچوں کی نگہداشت کے لیے اجیر بنایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کچھ لوریاں سناؤ، کہانیاں سناؤ، تاکہ یہ بچہ آرام سے سو جائے. تو یہ اجرت لے کر کبھی قصے سنانا بھی شروع کر دیتی ہوں، کبھی سچے قصے، کبھی جھوٹے قصے، کبھی من گھڑت قصے، کبھی ایسے بنا کے بناوٹی. چونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیسے ملے، میں نے آدھا گھنٹہ قصہ سنانا ہے اس کو، مجھے صرف قصہ سنانے کے پیسے ملے تاکہ بچہ سو جائے. خوب، اب جن لوگوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، کیا کہ اتنے پیسے لو اور واقعہ کربلا بیان کرو ہمارے لیے. بعضوں نے اس کو کہا ہے کہ آئمہ بھی ایسے کرتے تھے، واقعا ایسا کرتے تھے، جو واقعات کربلا بیان کرتے تھے ان کو آئمہ انعام دیا کرتے تھے. اس کو دیکھیں نا، اجتہاد. آج تک کسی فقی نے ایسا استنباط نہیں کیا، کسی مجتہد نے آج تک ایسا استنباط نہیں کیا، جن کا کام ہی استنباط کرنا ہے، جنہوں نے پوری عمر اپنی وقف کی ہوتی ہے روایات اور آیات و احادیث سے، معصومین سے احکام شریعہ استنباط کرنا. آج تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ بھی ایک دلیل ہے حکم شرعی کی. اور دیکھیں گے جب ڈور کا سرا گم ہو جائے، کہاں سے کہاں جاؤ پہنچتا ہے انسان. آئمہ یوں نہیں کرتے تھے کہ بعضوں کو اجیر بناتے تھے کہ آپ کا کام یہ واقعات کربلا بیان کرتے رہو، اور واقعات کربلا بیان کرنے کے اوپر اجرت وصول کرو آپ. بلکہ معصوم یہ کام کرتے تھے کہ وہ لوگ اپنے سے الگ طور پر واقعات کربلا ذکر کرتے تھے، اس طرح سے واقعات کربلا بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے کربلا کو مجسم کر دیتے تھے، حقیقت کربلا کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے. اور آئمہ بھی نہ اجرت دیتے تھے، چونکہ اس کام کی کوئی اجرت بنتی نہیں ہے، مگر شہدائے کربلا کو اجرت دی گئی شہید ہونے کی، پیسے دیے گئے ان کو. مثلا دیبل، وہ بھی واقعات کربلا بیان کرتے تھے، لیکن اس طرح سے واقعات کربلا بیان کرتے تھے کہ سلاطین کے دربار لرز جاتے تھے. اور امام آ کر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ کام ہے جو سب کو کرنا چاہیے، کبھی اس کو خلعت دے دیتے تھے، کبھی اس کو کوئی انعام دے دیتے تھے، کبھی ایسی چیز جو باعث بنے کہ لوگ دوسرے بھی اس طرف مائل ہوں، یہ کام کریں، نہیں کہ مزدوری لیں اجرت پہ کام کریں. ظاہر ہے جس کو آپ نے اجرت کے لیے وقف کیا ہوا ہے کہ یہ اجرت لے کر یہ واقعات بیان کرے، اس نے تو اجرت جب تک پوری نہیں ہوتی، ٹائم پورا نہیں ہوتا، اس نے اتنے واقعات بیان، پوچھتے بھی ہیں کتنے منٹ باقی ہیں، ایک اور واقعہ بیان کر دوں، وہ کہتے ہیں نہیں، جتنے پیسے دیے تھے اتنا ہو گیا، آپ نے بیان کر دیا تھا، اب زیادہ نہیں ہو سکتا. ایسے یہ کہاں اور مقام دیبل کہاں؟ ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ، ان کا اپنا شعر بھی ہے کہ میں اپنا دار مرگ، اپنی پھانسی کا پھندا جو ہے اپنے دوش پہ لے کے چل رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مامور کرتے ہیں کہ آپ یہ واقعات بیان کریں، آپ فقط یہ تاریخ دہرائیں، جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ تاریخ کربلا بن جاتی ہے، کہ تاریخ بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کی جاتی. جو تاریخ، جس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی پوری زندگی میں، تعجب نہیں ہے، آپ تحقیق کریں، یقین جانے ایسے ہی ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی میں اس نے بہت کچھ پڑھا ہے، ڈائجسٹ پڑھے ہوئے ہیں اس نے، کئی میگزین پڑھے ہوئے ہیں، کئی اخباری کالم پڑھے ہوئے ہیں، بہت کچھ اس نے پڑھا ہوگا. تنہا چیز جو اس کربلا کا واقعہ بیان کرنے والے نے پوری عمر نہیں پڑھی، کربلا کے اوپر ایک کتاب، تاریخ کی ایک کتاب نہیں پڑھی، نہیں پڑھی اس نے. اور یہ انہی کا قصور نہیں ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، سننے والے بھی، کہ زندگی میں ہم نے صفوں کے صفحے پڑھ دیے ہوں گے، اپنے سلیبس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اپنے کورس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مربوط و نامربوط لٹریچر بہت کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور تنہا چیز جس کے اوپر چند صفحے بھی نہیں پڑے وہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری رگ حیات ہے، یہ انہیں دین ہے، انہیں اسلام ہے. لہذا جو کچھ کربلا کے نام پر بیان کر دیا جائے وہ سند ہے ہمارے لیے، سننا بیان کرنا، حالانکہ سننے والا اور بیان کرنے والا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ زیادہ فرق نہیں ہوتا، یعنی دونوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا. غرض البتہ سب ایسے نہیں ہیں، اس میں اہل علم بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، مورخین بھی ہیں، جنہوں نے صحیح تاریخ لکھی بھی ہے، بیان بھی کی ہے، لیکن وہ تاریخ ہے. اگر صحیح تاریخ بیان کی جائے کربلا کی، تو بھی انسان تاریخ سن کر، صحیح تاریخ سن کر بھی، سچی تاریخ سن کر بھی، ضروری نہیں ہے کہ مقصد کربلا کو بھی سمجھ جائے. پھر ضروری ہے اس کو فلسفہ تاریخ پڑھنا، فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام پڑھنا. یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ ذہن میں رہے کہ تاریخ کربلا الگ باب ہے، فلسفہ تاریخ کربلا اور فلسفہ قیام سید الشہداء ایک الگ باب ہے. وہ واقعات صحیح کوئی بیان کرے، یہ تاریخ ہے، لیکن یہ جانچنا اور یہ ڈھونڈنا کہ یہ واقعات کیوں پیش آئے، کیا ہوا کہ یہ سارے واقعات پیش آئے، خوب اس بارے میں بھی البتہ جن لوگوں کو توفیق ہے انہوں نے، اور کافی لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں بھی لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، اور اس سوچ کا نتیجہ بھی جیسے تاریخ میں دیکھا کہ آپ نے متعدد اقوال ہیں، تاریخ بھی کوئی ایک روایت نہیں ہوتی، تاریخ کی خود تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں چند روایات ایک ہی جگہ نقل کر دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فلاں تاریخ کو چلے، یہ ایک راوی کے مطابق، دوسرے کے قول کے مطابق نہیں، فلاں تاریخ کو چلے، تیسرے کے قول کے مطابق فلاں، یعنی ایک ہی ماجرا چند چیزوں سے یا چند انسانوں سے نقل کیا جاتا ہے، تاریخ کے اقوال میں فرق ہوتا ہے. مثلا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی اولاد, بعض تاریخی جملے مشہور ہو جاتے ہیں, بعض مشہور نہیں ہوتے, لیکن ہوتا تاریخ میں ہے کہ آپ کی کتنی اولاد تھی. وہ تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ مشہور جو کچھ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تاریخ میں جو ضبط کیا گیا, سب کیا گیا, وہ مختلف ہے. کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, اور تمام معصومین کے ساتھ و تمام تاریخی واقعات کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. حتیٰ آپ دیکھیں گے ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت و تاریخ شہادت, اس کے بارے میں کئی تاریخی اقوال ہیں, ایک متفقہ نہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں و تاریخ رحلت کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. مسلمان اور سب اسلامی تاریخ میں آیا ہے, ہمارے ہاں ایک قول مان لیا جاتا ہے, ان کے ہاں ایک دوسرا قول مان لیا جاتا ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ شہادت, خوب دیکھیں خود ہمارے ہاں دو قول ابھی تک مشہور ہیں, رائج ہیں, اور صرف دو نہیں ہیں اور بھی ہیں, لیکن یہ دو زیادہ رائج ہو گئے ہیں کہ انہی میں سے کوئی ایک صحیح ہے. غرض یہ کہ تاریخ بھی واقعہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن تاریخ میں اس کو کئی زبانوں میں نقل کیا جاتا ہے, لہذا تاریخی اقوال بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ نہیں پڑھتے تاریخ, وہ البتہ اس زحمت سے بھی آسودہ ہوتے ہیں کہ کون الجھے ان اقوال کی پیچیدگیوں میں کہ کون سا قول صحیح ہے اور کون سا قول صحیح نہیں ہے, بس جو سنا دیا گیا ہے وہی صحیح ہے. ایک کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے خلاف اگر ایک بات بھی سن لیں اس تاریخی مشہور قول کے خلاف, وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ دین سے خارج ہو گیا مسئلہ. یہ تاریخ کی آپ کی خدمت میں عرض کی صورتحال کہ کربلا کی تاریخ میں بھی یونی کہ نہ ہو مختلف اقوال, مختلف اقوال ہیں, کچھ مشہور ہیں کچھ غیر مشہور ہیں, جو صحیح تاریخ کی بات کر رہا ہوں. لیکن فلسفہ تاریخ کربلا اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام, اس میں بھی بے شمار اقوال ہیں. یعنی لوگوں نے سوچا, تفسیر کیا واقعہ کربلا کی. فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام یعنی تفسیر واقعہ کربلا, نہ تاریخ واقعہ کربلا. اس کو تفسیر کی ضرورت ہے. جس طرح آیت قرآن ہے, خود آیت نازل ہوئی ہے, اس کی ایک اپنی تاریخ ہے, کب نازل ہوئی, کس پر نازل ہوئی, کیا حکم لے کر آئی, لیکن ایک اس آیہ کی تفسیر ہے جو اس کی تاریخ سے ہٹ کر ہے. اسی طرح واقعہ کربلا ایک اس کی تاریخ ہے, کب واقع ہوا, کیسے واقع ہوا, لیکن ایک اس کی تفسیر ہے کہ کیوں واقع ہوا, کس مقصد کے لیے واقع ہوا. کربلا محتاج تفسیر ہے. یہ ایسی آیت الہی ہے واقعہ کربلا, جس طرح آیات قرآن محتاج تفسیر ہیں, یہ بھی محتاج تفسیر ہے. لہذا تفسیرات بھی کی پھر, اور اقوال مفسرین اس میں بے شمار ہیں, متعدد ہیں. کچھ تو وہ ہیں شاید ہم نے بھی ان کو مانا ہوا ہے, ہمارے ذہنوں میں ہیں, کیوں یہ واقعہ کربلا رونما ہوا, کیوں. ابھی صرف آپ کو کیوں کا جواب ڈھونڈنا ہے, کیوں واقعہ کربلا رونما ہوا. خب بعضوں نے یہ ذہن میں سوچ کے رکھا ہوا ہے, یا بعضوں نے یہ تفسیر کیا اس کو, یہ اس لیے رونما ہوا کہ آپ کو حکمران وقت نے مجبور کیا, آپ سے مطالبہ بیعت کیا, لہذا ایک عکس العمل کے طور پر آپ نے قیام کیا, آپ نے یہ انقلاب کیا, آپ نے یہ نہضت شروع کر دی. یعنی سبب اصلی, عامل اصلی اس چیز کا مطالبہ بیعت ہے. تو سوال یہ ہوگا پھر کہ اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا تو قیام بھی نہ ہوتا, چونکہ جو اصلی وجہ ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ شے بھی نہیں ہوگی. چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا, لہذا حضرت مجبور ہو گئے یہ انقلاب برپا کرنے پر. یہ ایک قول ہے جو بہت ساروں کے ذہنوں میں ہے. ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے اور وعدہ دیا, بلایا آپ کو, دعوت دی انہوں نے, اس دعوت کے جواب میں آپ نے یہ قیام شروع کیا. دعوت انقلاب لوگوں نے دی اور آپ نے اس دعوت پہ اجابت کیا اور گئے. تو اس کے بارے میں بھی یہی سوال ہے کہ اگر اہل کوفہ خط نہ لکھتے, آپ کو نہ بلاتے, تو پھر کچھ ضرورت نہیں تھی اس انقلاب کی. بس سبب اصلی یہ کوفہ والے بنے. یعنی خط لے کے پھر ساتھ بھی نہیں دیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نہ، بیعت کا بھی مطالبہ کیا گیا، کوفہ والوں نے بھی یہ حرکت کی، لیکن حقیقت میں جو سبب اصلی ہے قیام امام حسین علیہ السلام کا، وہ یہ کہ آپ مجبور تھے، تقدیر ایسے تھی آپ کی. بالآخر ہر انسان کی خدا نے ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے، معین کی ہوئی ہے، معصوم ہو غیر معصوم ہو سب کی تقدیر ہے. آپ سنتے ہوں گے مصائب میں یہ جملے، یہ تفسیر، جیسے کہا نا تاریخ و تفسیر دونوں ساتھ چلتی ہیں، البتہ کبھی وہ تاریخ بھی خود بنا لیتے ہیں اور تفسیر بھی. جیسے پنجاب کے ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک روایت پڑھی اور ساتھ کہہ دیا صاف، انہوں نے بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اس میں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں تک تو تاریخ نے لکھا ہے، یہ بات جو میں نے یہاں تک بیان کی ہے یہ تو تاریخ نے لکھا ہے، اس کے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے. اور لوگوں نے بھی واہ واہ کیا کہ کیسی شخصیت ہیں علمی، کہ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے، اسے آگے انہوں نے خود محنت کی ہے، میں غریب کی اپنی محنت ہے. بالآخر تاریخ و تفسیر دونوں باہم ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا ذاکرین کی زبانی یا بیان کرنے والوں کی زبانی، تقدیر تقدیر تقدیر، تقدیر کربلا لے آئی، تقدیر نے یہ کر دیا، تقدیر نے چھڑا دیا، تقدیر نے بہن بھائی کو جدا کر دیا، تقدیر نے مثلا زوجہ اور شوہر کو جدا کر دیا، تقدیر نے بیٹی کو باپ سے جدا کر دیا. کبھی بیٹی باپ کو مخاطب ہے کہ میری تقدیر ایسے ہے، کبھی باپ بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹی میں مجبور ہوں تقدیر کے ہاتھوں، کبھی بہن بہن کو کہتی ہے میں تقدیر کے ہاتھوں. اور یہ سب آپ نے دیکھا کہ کس قدر، اب ذرا ممکن ہے آپ کے ذہن میں بعض آ بھی رہے ہوں ابھی جملے، کہ کتنی دفعہ آپ نے یہ جملہ سنا تقدیر والا. وہ جنہوں نے کہا کہ آپ بیعت کے مطالبہ کی وجہ سے آپ نے یہ قیام شروع کیا، یہ ممبروں پہ کہے جانے والی تفسیر نہیں ہے، کتابوں میں ملتی ہے. اس لیے ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنی، چونکہ ہمارا اصلی حوالہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ آج تک نہیں سنا. ایسے ہی کہتے ہیں جو بات کرو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا، کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں پڑھا، چونکہ پڑھنے سے سروکار ہی نہیں ہے نا، سننے سے سروکار ہے، لہذا فوری حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. اس کا مطلب ہوا کہ اصلی چیز سننا ہے، جو سننے میں آ جائے وہ صحیح، پڑھنے والی چیزیں وہ اتنی قابل اعتماد نہیں ہیں. ایک بزرگوار تھے استاد ہمارے، تو وہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران ایک شاگرد نے ان پر ایک سوال کیا، کہا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے، فلاں آدمی کا یہ نظریہ ہے. تو انہوں نے ایسے مذاق میں جواب دیا، کہا کہ ان کے اور میرے نظریے میں فرق یہ ہے کہ ان کا نظریہ چھپ گیا ہے، کتابی صورت میں میرا نظریہ ابھی چھپا نہیں ہے. اور ظاہر جو چیز چھپ جائے وہ حق ہو جاتی ہے، جو ابھی چھپی نہ ہو وہ حق نہیں ہوتی. لیکن ہم جو ہیں شیعہ وہ مختلف ہیں، چھپے ہوئے کو معیار نہیں سمجھتے بلکہ سنے ہوئے کو، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. یعنی جو سن لیا وہ پتھر پہ لکیر، جو نہیں سنا وہ باطل. حق و باطل کے درمیان فاصلہ سننا اور نہ سننا ہے، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. نہ ایسی تفسیریں ہیں، اگر تھوڑا کتابوں سے سروکار ہو تو آپ دیکھیں گے مسلمان اور غیر مسلمان مورخین نے یا تجزیہ نگاروں نے کربلا کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ آپ سے مطالبہ بیعت کیا گیا لہذا آپ نے قیام کیا. مثلا جن میں سے معروف شخصیت اگر نام لیں، جیسے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، جدیدن ان کی کتاب تو نہیں دیکھی، قدیم سے ایک مطلب جیسے ذہن میں، مولانا ابو العلا مودودی اہل سنت کی، وہ مستند شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں. ان کا یہی نظریہ ہے کہ چونکہ آپ سے مطالبہ بیعت کیا گیا لہذا آپ نے یہ قیام کیا، اگر آپ سے نہ کیا گیا ہوتا مطالبہ بیعت تو ہرگز یہ واقعات پیش نہ آتے. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری کہ اہل کوفہ نے آپ کو، حضرت تو گئے حج کے لیے اور ممکن ہے اصل مکے سے جاتے ہی نہ اگر ان کے خطوط نہ آتے، حج چھوڑ کر جو آپ مکے تشریف لے گئے تو خطوط کی وجہ سے گئے، یہ بھی بعض انہیں لکھا ہے. اور عرض کیا کہ ایک جو رائج چیز ہے وہ یہ کہ تقدیر تھی ایسے، تقدیر نے، مجبور تھے تقدیر کیا، تو قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. اور پھر اس میں کہا نا کہ جب تفسیر غلط کرتے ہیں تو پھر تفسیر کے مطابق تاریخ بھی بنانی پڑتی ہے انسان کو. یعنی یہ عجیب بات ہے نا کہ پہلے انسان تفسیر کرے پھر اس کی تاریخ بنائے. یہ کیا ہے ہمارے برادران نے, اہل سنت نے یہ کام کیا ہے. پہلے ایک کام کرتے ہیں پھر اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں. مثلا پہلے بیٹھ کر سقیفہ میں ایک کام کر دیا, اب یہ کہ صحیح کیا یا غلط کیا اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں. کبھی یہ دلیل گڑی, کبھی وہ دلیل گڑی, کبھی یہ دلیل گڑی, ہزار ہاتھ پاؤں جتن کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کام ہم نے کر دیا ہے یہ صحیح ثابت ہو جائے. لیکن ہمیں اہل بیت نے یہ طریقہ بتایا کہ نہ, یوں نہ کیا کرو کہ پہلے کام کر کے پھر اس کی دلیل ڈھونڈنے نہیں جاؤ, بلکہ پہلے دلیل کو دیکھ لو, جیسے دلیل کہہ رہی ہے ویسے عمل کرو, ویسے کام کرو. تم اسی طرح اس باب میں بھی ہوا ہے, ایک تاریخ ہوتی ہے ایک اس تاریخ کی تفسیر ہوتی ہے. پہلے تاریخ ہو پھر اس کی تفسیر. مثلا ایک آیت اتری ہے, اترنے کے بعد اس آیت کی تفسیر کی جائے. لیکن آپ ایک ایسا محقق عظیم الشان دیکھیں جو پہلے تفسیر کرے پھر اسے پوچھا جائے کہ یہ کس کی تفسیر کی ہے, وہ کہے کہ ابھی آیت ڈھونڈتا ہوں جس کی میں نے یہ تفسیر کی ہے, نہیں ملتی تو خود بنا لیتا ہوں کہ یہ اس کی تفسیر کی ہے. بعض اس طرح سے کیا انہوں نے کہ پہلے تفسیر کر دی واقعہ کربلا کی, تفسیر کرنے کے بعد پھر اسی کے مطابق تاریخ بھی بنانا پڑی. چونکہ مجبور ہیں امام حسین علیہ السلام, چونکہ سرنوشت ہے, تقدیر ہے, قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا, یہ تفسیر ہے ہماری کربلا کے بارے میں, اب اسی کے مطابق پھر تاریخ بھی بنانا پڑی. اور بنائی لوگوں نے, وہ بنا, تاریخ بنانا تو مشکل نہیں ہے, فیکٹریاں قدیم میں ہوتی تھیں, ایسے لوگ ہوتے تھے باقاعدہ, ان کو اجرت پہ رکھا جاتا تھا تاریخ بنانے کے لیے. نمونے ہیں نا آپ کے سامنے باقاعدہ, جیسے آج کل کمپیوٹر کا دور دورہ ہے نا, تو یہ کمپیوٹر آپریٹر ماسٹر جو ہوتے ہیں ان کو تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ یہ پروگرام ڈیزائن کریں, آپ یہ کریں, فلاں کریں, تو یہ بھی کرتے ہیں. یہ اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھا, ہاتھ سے یہ سارے کام ڈیزائننگ کرتے تھے, یہ تاریخ ڈیزائن کرتے تھے, وہاں پر تفسیریں لکھتے تھے, اس زمانے میں سارے کام کیا کرتے تھے. خب انہوں نے کہا کہ ہم نے تفسیر کی ہے تقدیر کی, ہمیں اس تفسیر کے سائز کی تاریخ چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ نہیں ہے, صرف آپ آرڈر دیں, چاہیے کہ آپ کو ہم ویسی آپ کو تاریخ بنا کر دے دیتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ, میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کتابوں میں شاید اتنی نہ ملے جتنی ممبروں پر اور زبانوں پر یہ تفسیر آپ کو ملے گی, اور پھر اسی کے مطابق تاریخ بھی بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ تفسیر و تاریخ ایک ہو جائے. ابھی صرف گن رہے ہیں ہم کہ کتنی تفسیریں ہو چکی ہیں واقعہ کربلا کی, اور ضروری ہے تفسیر کرنا. جو تفسیر نہیں کر سکا آج تک کربلا کو, عرض کیا نا کہ وہ ایک دن چھٹی منا کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے امام حسین علیہ السلام پر, ایک دن چھٹی کر دی ہم نے. رسول اللہ کے پاس آتے تھے بعض لوگ, آ کر کہتے تھے کہ سنا آپ نے ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے یہ کام کیا ہے, اطلاع ہے آپ کو. اب رسول اللہ بھی کئی جگہ ہے نا قرآن میں کہ رسول اللہ کا اخلاق ایسے تھا کہ مروت میں آ جاتے تھے, ان کو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹا سا کام کریں گے پھر اس کو بڑا بڑا کے ہزار دفعہ اس کا تذکرہ کریں گے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے فلاں کیا. یہ رسول اللہ کے ساتھ آ کر روزانہ یاد دلاتے تھے, دیکھا ہماری اتنی وہ تھے جاگیریں تھیں, ہمارا قبیلہ تھا, ہم نے وہ سب کچھ چھوڑا, آپ کی خاطر ہم ادھر آ گئے. یہ رسول اللہ کا دل دکھتا تھا کہ یہ باتیں کیوں کرتے تم نے, میرے لیے کیا تم نے, مجھے سود پہنچایا تم نے. لیکن خداوند نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی, رسول اللہ کو تھوڑی شرم آ جاتی تھی, حیا آ جاتی تھی کہ نہ ان کو کہوں ایسی سخت بات, ان کا دل نہ دکھے. لیکن خدا نے کہا کہ خدا کو شرم نہیں ہے, ان اللہ لا یستحیی. لہذا خدا نے کہا کہ تم نے احسان نہیں کیا, رسول نے تم پر احسان کیا کہ گمراہوں کو ہدایت کر دی ہے, یہ احسان ہے رسول اللہ ہے تم پر. بعض لوگ اسی طرح آ کر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کربلا میں, تفسیر کربلا میں چھوٹا سا کام کر کے پھر اس کو دہرانا اور جتلانا. ایک اور تفسیر جو اسی باب میں کی گئی ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام مقصود اصلی شہادت تھا، شہادت کے لیے آپ نے یہ سارا اہتمام کیا، چونکہ اصلی مقصد انسان کا وہ شہید ہو جانا، مر جانا، خدا سے جا کر مل جانا، اس دنیا کو ترک کرنا، یہ اصلی مقصود تھا امام حسین علیہ السلام کے مد نظر. لہذا پہلے کوئی موقع نہیں تھا، چونکہ ایسے ہی بغیر کسی سبب کے انسان جائے تو وہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. لیکن جب یہ سارا ماحول فراہم ہو گیا، بیعت کا مطالبہ ہوا، خطوط آئے اور دشمنان آ گئے، تو یہ بہترین موقع تھا ابھی شہید ہونے کے لیے. شہادت اصلی مقصود ہے، جیسے بعض شعرا نے بھی کہا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ اسی تفسیر سے متاثر ہوگا، شہادت ہے مقصود اصلی مومن کے لیے. یہ ایک تفسیر ہے، اصلی مقصود شہادت ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی جنگوں میں لوگ شہادت کے لیے تڑپتے تھے، بیتاب تھے، اور ہر لحظے پروردگار سے، رسول اللہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لہذا موقع آیا تو آپ نے بڑھ کر اپنی جان پیش کر دی، شہید ہو گئے، اپنے مقصود کو پہنچ گئے. یہ ایک تفسیر ہے جو بعض نے کی ہے. بعضوں نے یہ کہا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، فرماتے ہیں کہ آپ اس کو امام حسین علیہ السلام سے منسوب نہ کریں کہ یہ امام علیہ السلام نے یہ حرکت انجام دی ہے، یہ قیام یا یہ خروج یا یہ انقلاب کیا ہے، بلکہ یہ دوسروں نے کیا ہے. امام حسین علیہ السلام تو شکار ہوئے ان کے اس ساری چیزوں کا. یہ اس کو قیام حسینی نہیں کہنا چاہیے سرے سے. تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ ذہن میں پھر بات آئی کہ یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا ہوا، واقعی نہیں سنا ہوا تھا. لیکن اگر کہیں کہ ہم نے پڑھا ہے، پڑھنے سے سروکار ہے، تو پڑھا ضرور ہوگا، آپ نے سنا نہیں ہے آپ نے، یہ میں بھی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، چونکہ ہمیں سنانے والے ایسی چیزیں سناتے ہی نہیں ہیں، کم سناتے ہیں. لیکن جو خود پڑھتے ہیں وہ بڑھ کر ان کو کسی کونے گوشے میں لکھی ہوئی ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ فلاں جگہ پڑھی تھی میں نے. کہا کہ ابھی مثلا آپ نے دیکھا نا، آپ نے بھی اپنی اس عنوان رکھا گفتگو کا، قیام مقدس امام حسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے. انہوں نے کہا کہ یہی اشتباہ کیا آپ نے، اصل یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس کا آغاز نہیں کیا، شروع ہی نہیں کیا. آپ کا تو ایک عکس العمل تھا، آپ کا تو ایک رد عمل تھا، آپ شکار ہوئے اس کا. مثلا فرض کر لیں ایک اگر کسی کے گھر میں آئیں، چوری کریں، آ کر چور آ جائیں، ڈاکہ ڈالیں اور اس کو آ کر نقصان بھی مالی بھی پہنچائیں، جانی بھی نقصان پہنچا جائیں، تو صبح آپ اخبار میں دیں کہ آج رات فلاں شخص نے قیام کیا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص نے آج رات اپنے گھر میں قیام کیا ہے، بلکہ سب کہتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے آج اس کے گھر میں چوری کی ہے. یہ چوروں کا فعل ہے نا کہ ان کا، یہ تو اس چوروں کے فعل کا شکار ہوئے ہیں. یعنی اس کے گھر میں آ کر انہوں نے یہ واردات انجام دی ہے، تو جس کے گھر جا کر کوئی واردات انجام دے تو وہ اس کا فعل نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا فعل ہوتا ہے. لہذا واقعہ کربلا، وقیام کربلا اور یہ سارا، یہ اصل تاریخ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہی نہیں کریں آپ، یہ ان لوگوں سے منسوب کریں جنہوں نے یہ کام کیا. مثلا کربلا کس نے برپا کی؟ عمر سعد نے، شمر نے، عبید اللہ نے، یزید نے، ان لوگوں کے بارے میں کہیں. کربلا کے بانی، کربلا کے مؤسس، کربلا کے معمار یہ لوگ ہیں. لہذا اس کے بعد نہ کہیں آپ کے کربلا حسینی. البتہ یہ وہ تفسیر ہے جس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، یعنی یہ تفسیر واقعا اس پر کام ہوا اسی آغاز میں، جو ہی واقعہ کربلا رونما ہوا فوراً جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ یہی تفسیر تھی سب سے پہلے، کہ یہ بجائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ اس کو قرار دیا جائے، یہ ان کا کارنامہ شمار ہو. یہ ہم نے کیا ہے, آپ تو صرف اس کا شکار بنے ہو. بہت کام کیا, یعنی کربلا حسینی کو کربلا یزیدی بنانے کی پوری کوشش کی گئی کہ یہ ان سے مربوط ہو جائے. اب یہ تو اگر فرصت ہوئی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے اور کن لوگوں نے, کن لوگوں کی محنت تھی, کن کا خون تھا, کن کی تاثیر تھی, کن کے خطبے تھے کہ جس وجہ سے کربلا حسینی حسینی ہی رہی, یزیدی نہیں بن سکی. اور آج ہم بیٹھ کر قیام امام حسین کے نام سے گفتگو کر رہے ہیں, وإلا اگر ان لوگوں کی یہ محنت زحمت نہ ہوتی تو آج بیٹھ کر جس طرح سے آج تاریخ اسلام لکھتے ہیں, میں نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, تاریخ اسلام لکھتے ہیں, تاریخ اسلام میں کیا لکھا ہوتا ہے, سنی ہوئی تو ہے نا تاریخ اسلام, اگر پڑھی ہوئی نہیں ہے تو. تاریخ اسلام میں کیا ہوتا ہے, سکولوں میں پڑھی ہوئی ہوگی شاید, ہمیں تاریخ بنو امیہ اور تاریخ بنو عباس, یعنی مسلمانوں کی تاریخ کو تاریخ اسلام کہا جاتا ہے, یا سلاطین کی بادشاہوں کی تاریخ لکھتے ہیں لوگ, اوپر اس کا ٹائٹل کتاب کا کیا لکھتے ہیں, تاریخ اسلام, نیچے یہ لکھتے ہیں مروان کب بنا, وہ مامون کب بنا, ہارون کب بنا, صفا کب بنا, منصور کب بنا, فلاں فلاں, یہ ساری تاریخ لکھ کر ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام ہے. بچہ بھی امتحان دے کے آتا ہے گھر میں کہ میں نے تاریخ اسلام میں اتنے نمبر لیے ہیں. خوب, یہ واقعی جعلسازی ہے, یہ دو نمبر کام ہے, اندر کچھ رکھا ہوتا ہے, باہر کچھ لیبل کچھ اور لگایا جاتا ہے. اندر لکھا ہوا ہے سلاطین اور بادشاہوں کی تاریخ, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے. نہ, یہ واقعی بادشاہوں کی اور ان دو سلسلوں کی, ان دو خاندانوں کی تاریخ ہے, بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ ہے. بس آپ نے دیکھا کہ ہوا ہے, نمونہ بھی اس کا موجود ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ نہیں, ان لوگوں کی تاریخ ہے. لہذا آج اگر آ کر کوئی بنو عباس کی تاریخ, بنو امیہ کی تاریخ لکھے تو ٹھیک کام کر رہا ہے, چونکہ واقعی تاریخ ساز یہی لوگ تھے. اسلام کو تو انہوں نے ایک طرف کر دیا تھا, خود تاریخ بنانا شروع کی انہوں نے. اسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح ہم نے واقعہ ہم نے خلق کیا ہے, منسوب اسلام سے کر دیا ہے, کربلا کو بھی یوں کہیں کہ یہ ہمارا فیل ہے, ہم نے یہ کیا ہے. البتہ انہوں نے اپنے رنگ سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی, ایسے نہیں ہے جیسے آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا ہے. اگر کربلا معاذ اللہ خدا نخواستہ یزیدی ہو کر تاریخ کی حیثیت اختیار کر لیتی اور نقل ہوتی تو پھر سارے واقعات ایسے ہی ہوتے جیسے تاریخ اسلام بنام بنو امیہ اور بنو عباس لکھی جاتی ہے. جیسے آج کہتے ہیں نا ہم یہ تاریخ اسلام ہے, اسی طرح سے ہم کہتے ہیں یہی تاریخ کربلا ہے. لیکن تاریخ کربلا تاریخ کربلا ہی رہی اور تاریخ حسین ہی رہی, اس کو حفظ کیا کسی نے. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا, کہ یہ عرض کیا کہ شاید اشارہ ہو جائے, یہ ایک تاریخ ہے, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک تفسیر ہے کہ یہ اصل سرے سے امام حسین علیہ السلام کا کام ہی نہیں تھا, یہ وہ ان لوگوں کا کام تھا, انہوں نے یہ کیا سب کچھ. ایک یہ, ظاہر وقت تمام ہے, میں ابھی صرف فہرست بنا کے تمام کر دوں. ایک نظریہ یہ ہے اس باب میں, تفسیر کربلا میں, فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام میں, کہ کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام و یہ انقلاب, وہ یہ کہ آپ کو حکومت عدالت قائم کرنا تھی, حکومت حق قائم کرنا تھی, حکومت آپ کا اصلی مطمع نظر تھا, اقتدار. اور چونکہ آپ موجودہ حکومت کو جو اس وقت کی تھی اس کو غاصب سمجھتے تھے اور اس کو نااہل سمجھتے تھے, لہذا اپنے اس حق کے حصول کے لیے استحقاق کی بنا پر آپ نے یہ قیام کیا, آپ نے یہ نہضت چلائی, اور یہ ماجرا بالآخر یہاں تک جا پہنچا. پھر بس تفسیر عاشورہ میں ایک تفسیر جو کی گئی ہے, اور اس پہ کافی لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے, اور بعض یہ روشن فکری کی محفلوں میں زیادہ قابل قبول ہے. یہ آج کیا نا کہ ہر ایک کو ایک تفسیر پسند ہے, ہمیں وہ تقدیر والی پسند ہے, اس کے بھی وجوہات ہیں کیوں پسند ہے, وہ بھی انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا, شاید آ جائے کوئی مناسبت ایسی, کہ ہر طبقے نے ایک تفسیر کو لے لیا, اس کے مطابق تاریخ بھی بنا لی, پھر پہلے تفسیر کی پھر تاریخ. کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ پسندیدگی کی ایک وجہ ہے اس کے اندر, یہ روشن فکری کی محافل میں یہ چیز زیادہ مانی گئی ہے، ان لوگوں کو بہت تحسین، داد تحسین دی گئی ہے جنہوں نے یہ تفسیر کیا کربلا کی، اور انہیں سمجھا گیا کہ یہ بڑے محقق، بڑے متتبع اور بہت ہی تاریخ دان اور بڑے سکالر ہیں یہ، کہ جنہوں نے جھانک کر تاریخ کی گتھیاں سلجھا کر اندر سے بالآخر رمز و راز عاشورہ کشف کر لیا. حکومت اور اقتدار، بتا حکومت عادل و حکومت حق نا، وہ عثمانہ میں اقتدار جو شایع نشان ہے یعنی حضرت کے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ میں صرف فہرست عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایام میں انہی کے متعلق ہوں گے، اور ہمیں یہ اقوال نہیں مقصود نہ بیان کرنا اور نہ ان میں دیکھنا، ہمیں یہ کہ خوب اتنی مدت جو ہم نے نام لیا سید الشہداء علیہ السلام کا، اور اتنی مدت جو اپنے زبانوں کو متبرک کیا ہم نے، اور اتنی مدت جو فخر کیا ہم نے، بالآخر ایک جائزہ اپنا لے لیں کہ کوئی ہمارے ذہن میں بھی تصور ہے یا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے، ورنہ ان اقوال سے شاید چندان نتیجے تک نہ پہنچ سکیں ہم. ایک یہ کیا گیا کہ نہ آپ نے اصلاح امت کے لیے یہ قیام کیا، اقتدار مد نظر نہیں تھا، امت کی اصلاح کے لیے یہ اقدام کیا آپ نے. امت بگڑ چکی تھی، فاسد ہو چکی تھی، آپ نے امت کو سدھارنا چاہا، اس کے لیے بھی کافی شواہد جمع کیے، اکٹھے کیے، اور اس کے بعد پھر بعضوں نے قبول بھی کیا اس کو، کتابیں بھی ہیں اس سلسلے میں، اور بعض بزرگان نے اس کو قبول کیا، یعنی واقعا جو ہر لحاظ سے کسی حیثیت کے شخصیات ہیں انہوں نے بھی مان لیا اس کو کہ اصلاح امت کے لیے آپ نے یہ حرکت کی. اسی سے ملتی جلتی ایک تفسیر، یعنی اصلاح ہی سے تقریباً ہے کہ وہ یہ کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ قیام کیا. تفسیر کربلا میں سے ایک اہم عنصر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ تقریباً وہ جو معروف کہیں آپ لکھا گیا ہے یا کہا گیا ہے یا سنا گیا ہے، چند تفاسیر آپ کی خدمت میں عرض کی. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام تو حتماً عاشورہ کی تفسیر کرنا پڑے گی ہمیں، تاریخ کی روشنی میں تفسیر کرنا پڑے گی، نہ یہ کہ پہلے تفسیر کریں پھر اس کے مطابق تاریخ بنائیں، تاریخ گڑیں. جو تاریخ ہے اسی کی روشنی میں اس کی تفسیر کرنا پڑے گی کہ بالآخر سمجھ میں آ جائے بات ہمیں کہ یہ قیام کیوں وقوع پذیر ہوا اور کیوں واقع ہوا اور کیوں اس انجام سے دوچار ہوا. آیا یہ تفاسیر قانع کنندہ ہیں؟ ان تفاسیر کے اوپر کافی دلائل موجود ہیں، انہی تفاسیر میں سے کوئی تفسیر قابل قبول ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ حق کے مطلب اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک تفسیر دیگر ہم کریں عاشور کی، یا آیا خود معصومین نے کوئی تفسیر کی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو جاننے سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ نتیجتاً ہم سمجھ سکیں کہ وہ لوگ جو روح عاشور سے قریب ہو جاتے ہیں، نہ صرف ظاہر سے، بدن اپنا صرف مس نہیں کرتے بلکہ اپنی روح کو بھی مس کرتے ہیں کربلا اور عاشور سے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور وہ جو صرف ایک دو چھٹیاں منا کر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے آج ڈیوٹی پر نہیں گئے، ہم نے چھٹی کی، آج کاروبار بند کیا ہم نے، خوب ان میں، اور وہ جو افسوس کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی کربلا کی راہ میں وقف کرنے کے بعد بھی حق کربلا ادا نہیں کر سکے، جو کربلا کا احسان اپنے اوپر سمجھتے ہیں اور وہ جو کربلا پر احسان کر رہے ہیں، ان میں فرق بھی سمجھ میں آ جائے. یعنی وہ جن کو کسی لحظہ آرام نصیب نہیں ہوتا، چین نصیب نہیں ہوتا ان میں، اور مجھ جیسوں میں مثلا فرق معلوم ہو جائے کہ جن کو کبھی کبھار کربلا کی یاد آتی ہے چند لوگ دیکھ کر، لیکن جب خلوت میں ہوں تو کربلا کی فکر میں نہیں ہوتے، یا وہ لوگ جن کی زندگی میں ذرا برابر کربلا، کربلا تو کرتے ہیں لیکن کربلا کی ذرا برابر تاثیر ان کے چہرے پر یا ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی، اور وہ جو کربلا میں غرق ہیں اور راسخ ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا کربلا والوں جیسا ہے، تاکہ ان میں فرق معلوم ہو جائے. یہ فرق تاریخ سے نہیں پیدا ہوا بلکہ تفسیر کربلا سے پیدا ہوا ہے، اور جو خدا نے ان کو توفیق دی اور کر کے صحیح تفسیر، اسی زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، یعنی جو کربلا میں موجود تھے ان کے لیے بھی یہی مشکل تھی. مثلا امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تو یہی مسئلہ شروع ہو گیا کہ اس کی کیا تفسیر کرے. اب جنہوں نے صحیح تفسیر کی وہ کربلا جا پہنچے، عصر عاشور تک موجود رہے، اور وہ جو آخر تک اسی تردد میں رہے کہ آیا یہ تفسیر درست ہے یا درست نہیں ہے، وہ آخر تک مردد رہے. کوئی خط لکھ کے پیچھے ہٹ گیا، کوئی دعوت دے کر پیچھے ہٹ گیا، کوئی وصیت کرنے آ گیا، کوئی سمجھانے آ گیا، کوئی ہمدردی کرنے لگ گیا، کوئی رونے لگ گیا، کوئی شہادت کے بعد رویا، کوئی شہادت سے پہلے رویا. غرض سب نے کچھ نہ کچھ کام کیا، لیکن ایک وہ 72 تن ہیں اور ایک وہ اسرا کا قافلہ ہے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں گیا. ایک ان لوگوں کی تفسیر تھی، یعنی یہ تفسیریں تھیں اس واقعہ کی کہ کچھ کو لے کر کربلا کے میدان میں اس طرح سے لے گئے عصر عاشور تک، اور کچھ کو بازاروں میں جا کر قید ہو تو کو زنجیر پہنا دی ہے اس تفسیر نے، اور ایک وہ تفسیر تھی کہ جو خط لکھنے کے باوجود اب بھی گھروں میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ درواقع تاریخ کا فرق نہیں تھا بلکہ تفسیر کا فرق تھا. یعنی یوں نہیں کہ آج ہماری مشکل ہے یہ تفسیر، نا جب کربلا کا واقعہ رونما ہو رہا تھا تو لوگ مشکل تفسیر میں دوچار تھے اس وقت. بعضوں نے خدا کی قوت سے اور خدا کی دی ہوئی بصیرت سے یہ کام کر لیا، اور بعض آخر تک مجھ جیسے محروم رہے. اس زمانے میں یہ ہمیشہ کی بات ہے، نہ صرف آج کی بات ہے کہ ہم تاریخ. مشکل ہماری یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ کردار خود موجود تھے اور تفسیر کرنا شروع کی انہوں نے، ہمارے سامنے آج صرف تاریخ ہے لفظی، اور اس میں ہم نے یہ تفسیر انجام دینا ہے. لہذا ہمارا کام زیادہ مشکل ہو گیا ان کی نسبت، ان کا کام آسان تھا. لہذا وہ 72 تن آسانی سے وہ عبور کر گئے وہ مرحلہ، لیکن مظفر جیسے شہید 1400 سال بعد بھی وہی تفسیر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جہاں پر زہیر، بریر، حبیب ابن مظاہر پہنچ جاتے ہیں. وہ یہ کمال ہے ان لوگوں کا، یہ ہنر ہے ان لوگوں کا کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی وہی تفسیر کرتے ہیں جو اس وقت حاضرین نے کی تھی تفسیر. تعجب کی بات نہیں ہے. یہ رمز و راز ڈھونڈنا چاہیے، یہ کون سی چیز ہے. یہ مقصود تھا اصلی فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا انشاءاللہ، کہ اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی و تائید الہی شامل حال رہی اور کچھ مطلب ذہن میں آ گیا، تو انشاءاللہ اگلی محفلوں میں اور مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے گا. معرض معذرت، وقت زہرن گزر گیا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.